الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شعر افاق تصنیف مثنی مولانا روم اس سے درس ہوتا ہے بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور کتابوں میں سے ایک ہے البتہ لوگ اس کی تشریح اپنے اپنے نقطہ نظر سے کرتے ہیں مسلمان اس کی تشریح اپنے مذہب کے مطابق کرتے جو حق ہے کیونکہ مولانا روم خود بھی مسلمان تھے اور بہت بڑے مفتی تھے البتہ کافر لوگ بھی اس کو چونکہ اون کرتے ہیں لہٰذا وہ اپنے طور پہ ان کی تشریحات کرتے رہتے ہیں حکایت نمبر 183 سدوم دفتر پنجم عزم کردن شاہ چون واقف براں خیانت شد کہ بپو شد واف کند اورا و دہاد و دانست کی فتنہ جزائے قصد او بود و ظلم او بر صاحب موصل من صاف علیہا بادشاہ جب اس خیانت پر واقف ہو اور جو پہلوان سے سرزد ہوئی تھی تو اس کا ایک عکس کرنا کہ اس کو چھپائے اور اس کا گناہ معاف کر دے اس کے نیز کو اسے دے دے اس نے سمجھ لیا کہ فتنہ اس کی قصد زنا کی جزا تھی اور مالک موصل پر ظلم کرنے کی جو شخص برائی کرتا ہے اس کو پیش آتی ہے یہ اشارہ اس آیت کی طرف من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو خالص اپنے بھلے کے لیے اور جو برا کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا شاہ با خدا مد استغفار کر دو یاد جرم و ذلت و اصرار کر دو بادشاہ کو تنبہ ہوا اور اس نے استغفار کیا اور اپنے لغزش اور اصرار کو یاد کیا گفت فا خود آنچ کردم با کسان چھت جزائے آن بجانے من رساں اپنے دل میں کہنے لگا جو سلوک کی بد میں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے حق تعالیٰ اس کی سزا میری جان کو پہنچانے لگا ہے قصد جفتے دیگراں کردم بچا برمن آمد آن افتادم بچا میں نے حکومت کے گمنڈ میں دوسری کو عورتوں کا قصد کیا تو وہی مجھے پیش آئی اس میں ذلت کے کوئی میں گرا میں نے شاہ موصل کے ناموس پر حملہ کیا تو پہلوان نے میرے ناموس میں خیانت کی من در خانہ کسے دیگر زوم او در خانہ میرا زدلا جرم میں نے کسی دوسرے گھر کا دروازہ کھولا اس لیے اس نے میرے گھر کا دروازہ توڑ ڈالا ہر کے با اہل کے ساتھ شد فسک جو آل خدرا دا کے قوا دست او جو لوگ کی عورتوں سے بدکاری کرنے کا خواہ سمجھ لو کہ اپنی عورتوں کے بارے میں دیوس ہے بہت گہری بات حضرت نے فرمائی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی عورتوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے عورتوں کے بارے میں بھی اتنا فکر نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے یہ ہر فعل کی جزا ضرور ملتی ہے جو شخص لوگ کی عورتوں کو بری نظر سے دیکھے تو گویا وہ دیدہ دانستہ اپنی عورتوں کو عصمت کے خطرے میں ڈال رہا ہے اور ایسے فعل کے ارتکاب کو یہاں بغیرتی سے تعبیر کیا ہے جس نے اپنے عورتوں کی عصمت کو خطرے میں پڑنے کا احتمال ہو پھر سے آج نئے حدیث میں آئے من زنا زنیا بھی ولو بحیطان داری ہی یعنی جو شخص زنا کرے اس کے ناموس میں بھی زنا کیا جاتا ہے اگرچہ اس کی گھر کی دیواروں کے ساتھ ہوں مکن بد بفرزند مردم نگاہ کے فرزند خشت پر آید تباہ زاں کے مثل آ جزائے او شود چو جزائے سی آ مثل شتو ود کیونکہ اس فعل بد کی مثل اس کی جزا ہوتی ہے جبکہ برے کام کی جزا اس کی مثل کی ہوتی ہے یہ صحت کے مضمون کی طرف شاید جو عوان میں درج کی جا چکی ہے چو سبب کر دی کشیدی سوئی خویش مثل آرا پستیو سی و پیش جب تم نے اپنے عصمت کے خطرے میں پڑنے کے سبب یعنی زنا کا ارتکاب کیا تو اس اپنے زنا کی مثل دوسرے شخص کی زنا کو اپنی عورتوں کی طرف کھینچا تو تم پہلے سے دیوس ہو غصب کردم از شہ موصل کنیز غصب کردن از منا رازود نیز میں نے شہ موصل سے کنیز کو چھینا تو اس نے فوراً مجھ سے بھی چھین لیا گیا او امین من بدو لال من خائنش کرد آ خائنت ہائے من وہ پہلوان میرا منتدار نو کرتا میری خیانتوں نے جو شہ مجھ سے شہ موصل وغیرہ کے حق میں سے زد ہوئی اس کو خائن بنا دیا نیست وقتی کی گزاری او انتقام من بدست خوش گردم کار خام اب یہ گردن کشی انتقام کا وقت نہیں میں نے خود اپنے ہاتھ سے نادرست کام کیا گرکشم کی نا بر آمیرو حرم آت ادی ہم بیاد بر سرم اگر میں اس امیر القنیز سے انتقام لوں تو یہ تعدی بھی جزا کی صورت میں میرے سر پر آئے گی۔ ہم چناکائیں ظلم آمد در جزا، آزمو دم باز نظمائم وہ را۔ اس طرح میرے سر پر جس طرح کی ظلم اپنی جزا کی صورت میں میرے سر پر آیا، میں ایک مرتبہ آزما کر چکا ہوں، اب میں سے عزم نہیں ہوں آزماؤں گا۔ درد صاحب موسلم گردن شکست، من یارم عید گرانی زخست۔ حاکم موسل کہ دکھ نے میرے گردن توڑ دی، میں دوسرے کو بھی زخمی کرنا اس کی سزا بھگتنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ داد حق میں عزم کا فات آگاہی، گفت ان اتم ادنا بھی، حق تعالیٰ نے ہم کو عمال بد کا عمال کا بدلہ ملنے سے منتلق کر دیا، چنانچہ شاید اگر تم دوبارہ عمل کرو گے تو پھر دوبارہ ہم سزا دوں گے۔ اسار ربکم یرحمکم الاتم ادنا، عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، اگر تم پھر وہی سراشتی کرو تو پھر ہم وہی کریں گے۔ ہر فضونی کردنی جامو سود نیست، غیر صبر و مرحمت محمود نیست۔ یا کوئی زیادتی کرنا مفید نہیں سوائے صبر و رحم کے، کچھ اچھا نہیں ہے۔ ربنا انا ظلمنا سہو رفت، رحمت کن اے رحیم رحیم ہاتھ زفت۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا، ہم سے غلطی سرزو، ارے اے وہ کہ تیری رحمتیں بڑی ہیں، ہم پر بھی رحم کر۔ اف گردم تو ہم از من اف کن از گناہ نو نو جرم کن، میں نے پہلوان کو معاف کر دیا، تو بھی میرے نئے گناہ اور پرانے جرموں کو معاف فرما۔ گفت اکنو اے کنیز وا مگو ای سخن را کے شنو دم منز تو، پھر شاہ میں اس نے کنیز سے کہا کنیز تو یہ بات جو مجھ سے تجھ سے میں نے تجھ سے سنی ہے کسی سے بیان نہ کرنا۔ پاس دارو برکس ارزام کن، آنچ گفتی اے کنیز زی سخن، اے کنیز دو چیز بات سے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ، کسی پر پیش نہ کر۔ با امیر جفت خواہم کرد من، اللہ اللہ زی حکایت دم مزن، میرے ساتھ میں امیر کے ساتھ تیرے نکاح کر دوں گا، اللہ کے لیے اس بات کا لفظ تک منہ سے نہ نکالنا۔ تانہ گردد او زیرویم شرم سار، کوئے کے بد کر دونے کی صد ہزار، تاکہ وہ میرے روبرو شرمندہ نہ ہو اور مجھے اس کی رعایت منظور ہے، کیونکہ اس نے قصور ایک کیا ہے وہ نیک اللہ کا۔ بارہا من امتحانش کرد ام، خوب تر از تو بدو بس پرد ام، میں نے بار بار اس کی ازمائش کی اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کنیزیں اس کی سپرد کی ہیں۔ در امانت یافتم اورا تمام، ای قضائے بود کامد والسلام، میں نے ہمیشہ اس کو امانت میں کامل پایا، ایک تقدیر تھی جو پیش آ گئی، والسلام۔ اصل میں پہلے ہی دن سے جب سقد یم شروع کر رہے تھے حکایت، تو یہ چونکہ بظاہر تو بڑی فحش حکایت ہے، تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حضرت جب کوئی فحش حکایت بیان کرتے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں جو حقائق ہوتی ہیں اور وہ بغیر اس کے بیان نہیں کیا جا سکتے، وہ اس کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتے۔ اب مثال کے طور پر یہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہے کہ جو شخص دوسرے کو عورتوں پر نظر رکھتا ہے تو ان کی عورتیں بھی پھر اس طرح مسائل سے شکار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات بالکل بتجربہ ہے، بھلے ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھانا یہ بہت اہم ہے۔ اب کیسے سمجھائیں، تو ایک تو ہوتا ہے عام حکایت کے ذریعے سے سمجھانا، عام کسی بات کے ذریعے، دوسرے ایک اس کو باقاعدہ کسی کیس اسٹڈی کے ذریعے سمجھانا، مثال کے ذریعے سمجھانا، تو اس میں بات اچھی طرح صاف ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب زیادہ سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نابالغ لوگوں کے سامنے اس کو نہ پڑھایا جائے، مطلب یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جو بالغ ہے، جو سمجھدار ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں، تو یہ ہے تو حقیقت، تو اس حقیقت کو مطلب جو ہے نا وہ سمجھ میں جو ہے نا آنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے انسان ایسے گناہ نہ کرے، ایسی مصیبتوں میں نہ پھنسے۔ حکایت نمبر 140 قصہ دوم دفتر پنجم، خواندن خلیفہ پہلوان رکھ کنیز کا رہا وقت گردن، خلیفہ کا پہلوان کو بناؤ کنیز کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا۔ پس بخود خواند آ امیر خویش را، کشت در خود خشم کو ہر اندیش را، پھر اپنے امیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا ڈانے والے غصہ کو جو کنیز کی اس بات سن کر پیدا ہو گیا تھا، دل ہی دل میں ضبط کر لیا۔ کر دباؤ یک بہانہ دل پذیر، کے شدستم زی کنیز بز نفیر، اس کے ساتھ ایک دلچسپ بانی کہ میں اس کنیز سے بہت متنفر ہو گیا ہوں۔ ذا سبب غز غیر تو رشکی کنیز، مادر فرزند دار صد عزیز، اس سبب سے کنیز کی رشک غیرت سے لڑکے کی ماں میری بیگم بہت فریاد کرتی ہے، دروغ مسلط آمیز، مادر فرزند راست حق ہاست، او ندر خوردے چنی جو رو جفاست، لڑکے کی ماں میری بیگم کے بہت حقوق ہے اور ایسے ظلم و ستم کے مستوجب نہیں ہے۔ رشک و غیرت می برد خون می خورد زی کنی زک سخت تلخی می برد اور رشک غیرت کر رہی خون جگر پی رہی اس کنی سے تلخی اٹھا رہی ہے چونکہ سے ارادہ دو خواہم ای کنیز بس تیرا اولا ترستی اے عزیز کیونکہ میں مجبور نہیں کنیز کسی کو دوں گا تو اے عزیز تم کو دینی زیادہ موضوع ہیں چون تو بازی نمودی بحری او خوش نباشت داد نورا جذبتو کیونکہ تم نے اس کے لیے جانبازی کیا تو اسے تمہارے سوا کسی اور کو دینا ٹھیک نہیں ہے عقد کردش با امیر و راب اداد خشم راو حرس را یکسو نہات غرس کنیز کا عقد نکاح امیر کے ساتھ کر دیا اس کے سپرد کر دیا اپنے غصے اور اس کو ایک طرف رکھ دیا گرب دش سستی نری خراں بود اورا مردی پیغمبرا اگر اس میں گدو کسی شہوت سے سستی تھی تو اس میں پیغمبروں کسی مردی تھی ہاں کیسا ختم ہوا ام مولانا مردی پیغمبر کے لفظ کی مناسبت سے پیغمبروں کی مردی کا ذکر فرماتے ہیں یعنی اپنے نفس کو قابو کیا اپنے غصے کو بچاڑا یہ کام اس نے کر لیا اگرچہ اس میں یہ کمزوری تھی ہاں جی مطلب یہ ہے کہ شہوت والی لیکن یہ والی جو پیغمبروں کے ہاں جو مردان کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود تھی یعنی اپنے نفس کو قابو کر کیا کر لیا حکایت نمبر 185 سے دوم دفتر پنجم در بیان نحن قسمنا کہ کہرا قوت شبد خران دہد و دیگر رسفا و صفت فرشتگاں یعنی اس بات کی بنے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تقسیم کر لیا ہے لوگوں میں آیت نحن قسمنا کے بیان کے گدو کسی قوت و شبد دیتا اور دوسرے کو فرشتوں کی ساتھ صفائی پاس کیجیے تخمہائے کے شہوتی نبود برا جز قیامتی نبود جو بیچ شہوت میں ملوث نہ ہو اس کا پل سوائے قیامت کے ظاہر نہیں ہوگا سرز ہوا تافتن سرور وریست ترک ہوا قوت پیغمبریست حوث سے منہ پیرنا سرداری ہے حوث کو چھوڑ دینا پیغمبری شب ہے اس پہ یعنی اہم یقسمون رحمت رب کا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا یا اور یہ کافر اس قول کا جواب تھا لولا نزل حماد القرآن علی رجل من القریتین العظیم ان دو بستیوں نے مکہ و طائف سے کسی بڑا آدمی پر یہ قرآن کیوں نازل کی نہیں کیا گیا تو اس کے جواب میں فرماتے کہ کیا لوگ تمہارے پروردگار رحمت ان پیغمبری کے تقسیم کرنے والے اس دنیا کی زندگی میں ان کو روزی ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں یہ تخمہائے کی شہوتی حکیم سنائی کی کتاب سرنامہ کا شعر جس کا مطلب یہ کہ جو اعمال خالصتاً لوجہ اللہ کیے جائیں اور خواہش نفسانی کا ان میں دخل نہ ہو اس کا ثمرہ قیامت کو معلوم ہوگا اگر دنیا میں ان سے تکلیف و زحمت محسوس ہو مگر اس بار میں ان کا ثمرہ رحمت و مسرت کی شکل میں ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب جو کوئی آخرت کی کہتی کا طالب ہو ہم اس کی کہتی میں اس کے لیے برکت دیں گے اور جو دنیا کی کہتی کا طالب ہو تو ہم بقدر مناسب اس کو دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں یہ اصل میں جو پہلا شعر تھا وہ حضرت کا نہیں تھا اس وجہ سے اس کے ساتھ بحر میں نہیں مل رہا تھا وہ شعر تھا تخمہائے کی شہوتی نبود براج اس قیامتی نبود یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تخم جو کہ نفس کی وجہ سے نہ ہو مطلب جو کام جو نفس کی وجہ سے نہ کیا جائے وہ قیامت سے پہلے مطلب ظاہر نہیں ہوگا یعنی وہ اللہ پاک اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہاں پر اس کا صلہ دے گا اور بہت زیادہ دے گا ہاں جی یہ ہے سرز ہوا تافت ترکی خشم و شہوت و حرس آوری ہست مردی مرگی ہست مردی و رگی پیغمبری غصے اور شہوت اور حرس کا چھوڑ دینا پیغمبران روش اور مردانگی ہے واقعتاً یہ کوئی آسان بات نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک کہنا لا تصریف علیکم اليوم کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی وہ نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کو خطاب فتح مکہ کے بعد کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی بات کرتا ہوں جو کہ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کی تھی تو یہ کوئی واقعی نہیں کر سکتا جس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت تشریف لائے تھے تو سر جو ہے نا وہ مبارک کجاوے کے ساتھ, اونٹ کے کجاوے کے ساتھ اس طرح لگتا جاتا تھا لگتا جاتا تھا. اس کیفیت میں کہ کہیں فاتحانہ اکڑ گردن میں نہ ہو, کیونکہ عموماً جو فاتحین ہوتے ہیں وہ اکڑ کے چلتے ہیں. یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے اس سے اس وقت ڈرو جب کہ وہ یعنی محکوم ہو, اور کمینے سے اس وقت ڈرو جب وہ حاکم ہو. کیونکہ بہادر جو ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اور اس کی بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ محکوم ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے اس وقت وہی کرتا ہے جو بہادروں کا شیوا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں جابر سلطان کے حق سامنے کلمہ حق کے نہ سب سے بڑے جہاد ہے. تو بہادر وہ اس وقت اس کی بہادری کا اظہار ہوتا ہے. ایک محکوم پر, ایک مجبور پر, ایک کمزور پر ظاہر نہیں ہوتا. اس وقت سراپا محبت اور شفقت ہو جاتا ہے. اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب فتح کر لیتے تھے تو کتنے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے. حضرت علی کرم اللہ وہ جو نیچے ڈالا ہوا ہے کافر کو, وہ نیچے سے تھوک لیتا ہے تو یہ فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو حیران ہو کر کہتے ہیں آپ نے تو مجھے بہت مشکل سے پچھاڑا تھا, کیسے مجھے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں تجھے اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا لیکن تو نے مجھے غصہ دلایا. اب اگر میں ماروں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں تمہیں اپنے نفس کے لیے نہ ماروں, جو کہ درست نہیں ہے, لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا. سر وہ مسلمان ہوئی. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرنا, اپنے غصے کو قابو کرنا, اپنے قوت کو قابو کرنا اس وقت میں جب کہ کمزور کے اوپر بات ہو, وہ پیغمبری بات ہے. مطلب وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مردی خرگو مباش اندر رگش حق ہمیں داند اولغ بگلر بگلر بگش. گدے کی سکوت با اگر اس کی رگ میں نہیں تو نہ صحیح, حق تعالیٰ پھر بھی اس کو امیر المرائے اعظم جانتا ہے. مردی باشم بمن حق بن گرد بے ازاں کے زندہ باشم دور رد. اگر میں مردہ ہوں اور حق تعالیٰ مجھ پر نگاہ کرم فرمائے تو اس سے بہتر ہے کہ میں زندہ ہوں اور اس سے دور و مردود رہوں. مغز مردی ایشنا سو پوست آب و در دو زخو این در جنا. اس پیغمبران شیوا کو مردی کا مغز سمجھو اور وہ شہوت پرستی پوست ہے, وہ دوزخ میں ہے اور یہ بہشت میں ہے. خفت الجسام کارہ را رسید خفت النارو از ہوا آمد پدید. بہشت کو گرنا تکالیف کو پہنچا, دوزخ کا گرنا خواہش نفسانی سے ظاہر ہوا. یعنی بہشت تکالیف کے ذریعے سے مل رہی ہے اور دوزخ خواہش نفسانی سے ظاہر ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات. بہشت عبادات و طاعات کی تکالیف سے گری ہے اور دوزخ نفسانی شہوتوں سے گری ہوئی ہے. یعنی بہشت میں جانے کے لیے ان عبادات و طاعات کی بجاوری سے واسطہ پڑتے ہیں جو نفس کو ناگوار ہے, اور دوزخ میں داخل ہونے والا پہلے دن ان خواہشات و لذات کی منزلیں طے کرتا ہے جو نفس کو مرغوب ہے. مولانا بحر العلوم اس حدیث کا مطلب یوں لکھتے ہیں کہ جنت بندوں کے اعمال حسنہ سے پر ہے جو حور و قصور کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں, اور دنیا میں نفس پر نفس پر وہ اعمال شاک تھے, اور دوزخ اعمال سیئے سے لبریز ہے جو آگ اور سانپ اور بچھو کی صورت میں ظاہر ہوئے, اور دنیا میں نفس کو یہ مرغوب تھے. آگے بمثل سابق سلطان یاس سے خطاب کرتے. دیکھیں اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو زکوٰۃ کا جو مال اس کی جیب سے جا رہا تھا وہ مرغوب تھا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر وہ سانپ بن کر اس کو کاٹے گا. تو اب یہ جو اس کا مرغوب مال تھا وہ اس کے لیے سانپ بن گیا. تو اس طرح جو اعمال بعد میں جا کر مصیبت بنتے ہیں, اگر نفس کی ان خواہشات کو دبا دیا جائے تو بجائے وہ دوزخ کی جنت میں چلا جائے گا. اور وہ بات چونکہ ادھر کرنا مکارہ ہے, ان مخالط نفس ایک نفس کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے, लिहाजा जन्नत जो है ये इस मुकारा के ऊपर है। या मतलब है कि इस तकलीफ वाली ज़िंदगी पर है कि जो इंसान तकलीफ उठाता है, नापसंदीदा चीज़ों को बर्दाश्त करता है, अपने नफ्स की मुखालिफत को गवारा करता है, तो उसके ज़रिए से जन्नत मिलती है। ए अयाज नर रशीर दीव कुश मर्दी खरकम फजू मर्दी हुश। ए अयाज शेर नर देव नफ्स को मार डालने वाले, गद्दे की ताकत कम है कि इसमें नफसानी शावत का गलबा है और अकल की ताकत बढ़कर है जिससे नफ्स मगलूब है। यहां से एक बहुत बड़ा नुकता ज़हन में आ रहा है, बहुत बड़ा नुकता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि हर शख्स के अंदर नफ्स भी है और अकल भी है। अब अगर उसका नफ्स गालिब है और अकल को दबा दे तो नफ्स की ख्वाहिश को पूरी कर लेता है, और अगर उसमें अकल ज्यादा है इन पावरफुल है और वो नफ्स को दबा दे तो जाहिर है वो उस नुकसान से बच जाता है। तो गधे को गोए के नफ्स से तशबीह दी है कि मतलब ये कि अगर कोई शख्स नफ्स से मगलूब है तो गोए वो गधा है। हाँ जी, और जो इस नफ्स को दबा दे तो गधे पर सवार है, मतलब यह कि उसको उसका हाकिम है। ठीक है, तो ये आके चंदी सदर उड़ा कष्ट कर लाभ कूदक बूद पेशती इनत बरत इनत मरत। जिस बात को इतने उमरा उजरा ने नहीं समझा वो तुम्हारे आगे बाजीचे इतफाल थी, बाजीचे इतफाल थी। देखो मर तो ये है, ये किस्सा भी आगे आता है, यहाँ गोया इसकी तमीज चल रही है। ए बदीदा लज्जती अमरे मरा जहाँ सपर्दा बहरे अमर अंदर वफा। ए वो अयाज जिसने हमारे हुक्म की तालीम का मज़ा महसूस किया है और वफादारी में हमारे हुक्म के लिए जान फिदा कर दी है। सुभानअल्लाह, यानी मेरे हुक्म को नहीं तोड़ा, अपने नफ्स की ख्वाहिश को तोड़ा है। ये बात है, क्योंकि अगर वो काम करता तो गोया कि अपने मालिक के हुक्म को तोड़ता, और चूंकि उसने उसके हुक्म को नहीं तोड़ा, उस चीज़ को तोड़ा जो कि मतलब ज़ाहिर है उससे कम थी, क्योंकि उसके मालिक के बराबर तो नहीं थी, मालिक तो होता। एक अस्ताजीमी अमरश आ गही ई हकायत गोश कुनगर वाली ही। ये तालिब जो खुदा ताला के हुक्म की ताजीम से आगा है, ये कहानी सुन अगर तू आशिक है। दास्तान अमर ओजो की चाशनीश बिश्नो अकनू दरमियान मानवीश। इन बादशाह के हुक्म का किस्सा और उसकी चाशनी का जायका, अब उसके मानवी बयान सुनो। यानी अयाज सुल्तान से के हुक्म के तामील में खुलूस जमी और समीम के साथ करता है कि उसकी तामील खिलाफ मसलत बल्कि खतरनाक भी लगे तो उसकी मतलब परवानी होती, बल्कि बादशाह को गुमपाती अपने अकल की आस और दानश फाम के मशवरे से बेनियाज होकर उसकी तामील कर डालता है। ये देखो, एक इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, ये नेमत है। अकल के जरिए से वो नफ्स को काबू करेगा, अकल के जरिए से वो नफ्स को काबू करेगा, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उसकी अकल जो है वो महकूम है शरीयत का। जब शरीयत अकल को हुक्म दे तो फिर ये मुकाबला नहीं करेगा, मतलब गोया कि अकल के एक जानब पर शरीयत है, दूसरी जानब पर नफ्स है। तो नफ्स के ऊपर अकल हाकिम है और अकल के ऊपर शरीयत हाकिम है। बस अगर कोई शरीयत का हुक्म तोड़ता है अकल के जरिए से अपने नफ्स के लिए, तो ये उल्टा सर्किट है, सारी बात उल्टी हो गई। मतलब नफ्स हाकिम हो गया अकल का और अकल हाकिम हो गया शरीयत का, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये मामला उल्टा हो गया। हाँ जी, तो ये मतलब फरमा रहे हैं। अच्छा, आगे किसी इसका मानवी बयान जो है मकसूद है ये है कि हक ताला के अहकाम की तामील इस तरह करनी चाहिए कि जो हुक्म पाए اس میں اپنے عقلی قیاس اور ذہنی فلسفے کو دخل نہ دے بلکہ پورے وسوع و تمانیت سے مینو آنے سے اس طرح عمل کرے جس طرح حکم ملا ہے. الصراط مستقیم شرپا بیرو منہ چو گست ازرشت سوزن زور خود را کم کو ند. اس طرح مرشد کے حکم کی تعمیل بے بے چون و چرا کرنی لازم ہے. حافظ اس لیے کہتے ہیں بمے سجادہ رنگین کن گرت پیری مغا گویت بمے سجادہ رنگی کن گرت پیری مغا گویت کی سالک بے خبر نوت زیرا ہی رسم منزلہ. یعنی اپنے سجادہ کو یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو شراب سے رنگین کر دو اگر تجھے پیر یہ کہتا ہے. پیر یہ کہتا ہے کیونکہ سالک اس راہ و منزل سے واقف نہیں ہے. وہ واقف ہے, وہ آپ کو اس لیے کہتا ہے. یہ بات ہے. مثلا پیر آپ کو کہتا ہے ساری نفلیں چھوڑ دو, ذکر اذکار بھی چھوڑ دو, بس فرض نماز پڑھو آج اور یہ کام کرو. اب یہ ایسی بات ہے کہ جب تک انسان کا مکمل یعنی یقین اپنے پیر پر نہیں ہوگا, پیر صحیح ہو, تو اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتا. اب جیسے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا تھا کہ بس صرف فرض نماز پڑھو گے اور بس یہ حمام کو آگ جوڑو گے, کہنا تجھے وقت پہ ملے گا اور بس مجھ سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے یہ کام سوچیے میں نے خبر بھی نہیں لی. اب اگر وہ مخلص نہ ہوتا تو یہ کام کر سکتا تھا. اب تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اور اس کے ساتھ اگر بات نہیں کی جائے تو پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب اس قسم کے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے تو وہ کسی دنیا کی بات میں میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں. دنیا کا کام تو ان کا دین کا نہیں تھا, اس کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ جائیں کاغذ لے لو اور یہ اپنے کاغذ پر یہ بات لکھ لو تو پھر مجھے دے دو, کیونکہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. اب اگر میں لوگوں کے درمیان سے اٹھتا ہوں تمہارے لیے تو یہ تو ہر ایک کس طرح چاہے گا, تو میں کتنے دیر لوگوں کے لیے اٹھوں گا, یہ تو مجلس تو نہیں ہوگی. تو آپ اس طرح لکھ لیں تو اگر ضرورت ہوئی تو میں آپ کو کاغذ پر ہی جواب دے دوں گا, اور اگر نہیں مسئلہ کاغذ سے حل نہیں ہوتا ہوگا تو پھر آپ کو ٹائم دے دوں گا. یہی طریقہ تھا, اس کو مائنڈ کر گیا اور چلا گیا اور کہا کہ دیکھو اس طرح دیکھو اس طرح. کچھ لوگوں نے جو سمجھدار تھے ان کو سمجھا بھی دیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے. بہرحال مجھے تو اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی, لیکن جو لوگ ان کو جانتے تھے انہوں نے کہا بڑے مشکل حالات میں پڑ گئے, بہت مشکل حالات میں پڑ گئے. ایسے مشکل حالات میں پڑ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پھر مجھ میں سکت ہی نہیں کہ میں سامنے آؤں, تو بڑے پریشانیوں کے شکار ہو گئے. خیر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن یہ تو سلسلے کی بات ہے, سلسلے والی بات ہے. مولانا اشرف صاحب ایک دفعہ اس قسم کے واقعے پہ فرما رہے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت نے فرمایا, لیکن جن کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دلواتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے. یہ حضرت نے فرمایا اور بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ جل شانہ ان سلاسل کی لاج رکھتے ہیں. لہذا حضرت جو فرماتے ہیں یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا صحیح بات میں عرض کرتا ہوں, یہ شعر جو ہے نا سمجھنے کے لیے دل گردہ چاہیے, یہ کوئی معمولی شعر نہیں ہے. وہ فرمایا کہ حضرت نے فرمایا اس طرح مرشد کے حکم کی تعمیل بھی بے چرو چرا کرنی لازم ہے. بمے سجادہ رنگی کن بمے سجادہ رنگی کن گرت پیری مغا گویت سالک بے خبر نبود زراہ رسم منزل ہا. کہ اپنے سجادہ کو شراب سے رنگین کر دو اگر پیر تجھے کہتا ہے, کیونکہ سالک بے خبر ہے اس راستے سے اور اس راستے کے جو یعنی تقاضے ہیں اس سے واقف نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ من ذلک اس کے لیے گناہ کرے, کیونکہ لطاعت المخلوق فی المعصیت الخالق وہ تو قرآن کا مطلب اس کے وہ تو حدیث شریف کا حکم ہے. لیکن یہ کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے اور شیخ آپ کو کہہ دے تو ضروری نہیں کہ اس وقت تک آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہو، وہ جو آپ کو بتا دے گا تو وہ اس راستے سے واقف ہے، تو وہ جو آپ کو بتا دے گا تو آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ بات کھلے گی، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے اس وقت تک اس کی حقیقت نہیں کھلتی۔ ہاں جی، تو ایسی صورت میں اگر مکمل سرنڈر موجود ہو تو مکمل سرنڈر سے پھر وہ چیزیں کھلتی ہیں، اور اگر نہیں ہو تو پھر ظاہر محرومی ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 186، حصہ دوم، دفتر پنجم، دادن شاہ گوہر را بدست وزیر کی بچن و از مبالغ کردن وزیر و در قیمت و فرزون شاہ وزیر را کی این را بشکن و گفتن وزیر کی این گوہر نفیس چگونہ بشکنم۔ بادشاہ کا وزیر کے ہاتھ میں ایک موتی دینا اور پوچھنا کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی، وزیر کا قیمت کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور بادشاہ کا حکم دے کہ اس کو توڑ ڈالو، اور وزیر کا عرض کرنا کہ اس نفیس موتی کو کس طرح توڑ ڈالو۔ گفت روز شاہ محمود غنی آشاہ غزنی و سلطانی سنی، یک صباح جانبی دیوان شتافت جملہ ارکان را دراں دیوان بیافت۔ راوی نے کہا ایک دن بادشاہ محمود غنی یعنی بادشاہ وہ شاہ غزنی اور سلطان بزرگ صبح سویرے دیوان کی طرف گیا، تمام اہلکاروں کو اس دیوان میں موجود پایا۔ گوہری بیروں کشیدو مستنیر پس نہادا زود برکفی وزیر، اس نے ایک روشن موتی نکالا پھر اس کو فوراً وزیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ گفتگو چوس وچی ارزو این گوہر، گفت بے شر زد زد خروار زر، پوچھے موتی کیسے اور کتنی قیمت کا ہوگا؟ وزیر نے کاغذ کیا سونے کے سوا 100 ڈیروں سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ گفت بشکن گفت بچونش بشکنم نیک خواہ محزن و مالت منم، حکم دیا کہ اس کو توڑ ڈالو۔ عرض کیا کہ میں اس کو کیوں کر توڑ ڈالوں، میں حضور کے خزانے اور مال کا خیر خواہ ہوں، یہ مالی نقصان رسانی کیسی کر سکتا ہوں؟ چوں روا دارم کہ مثل این گوہر کی نہیں آئے در بہا گردد بدر، میں کیوں کر روا رکھوں کہ ایسی موتی تلف ہو جائے جو قیمت کے اندازے میں نہیں آ سکتا۔ گفت شاباس و بداوش خلعتی گوہر ازوئے بستدا شاہ فتح، ترج کہاں شاباس اور خیرخواہی کے اظہار کی عوض اس کو خلعت دی اس جانور بادشاہ نے موتی کو اس سے لے لیا۔ کر دی سار وزیر آن شہ زجود ہر لباس و خلو کو پوشیدہ بود، بادشاہ جو لباس پوشیدہ پوشاک پہن رکھی تھی عذرہ کرم وزیر کو دے ڈالی۔ ساعت شاں کرد مشغولی سخن اس قضیہ تازہ ہو سر کوہن، ایک گھڑی تک لوگ کو اس نے تازہ کزی اور پرانے راز سے کی دوسری بات میں مشغول رکھا اور اس میں مسلط کی، جب دوبارہ یہ سوال کسی اور سے کیا تو یہ لوگ کچھ خیال نہ کرے۔ بعد ازاں دادش بدست حاجب کیچی آرزوں ای بدست طالب، پھر اس کو ایک دربان خاص کے آدمی دی اور پوچھا کہ یہ موتی کسی طلبگار کے ہاتھ کیا قیمت پا سکتا ہے؟ گفت آرزوں ای مملکت حافظش بادا خدا از مملکت، کہا یہ موتی آدھی سلطنت کے برابر قیمت پا سکتا ہے، خدا را اس کو تلف ہونے سے بچائیے۔ گفت بشکن گفت خورشید تیغ بس دریغ شکستن بس دریغ، پر میں اس کو توڑ ڈالو۔ عرض کیا تاسی کسی درخشاں دربار والے بادشاہ، اس کا توڑ ڈالنا تو بڑے قابل افسوس ہے، بڑا قابل افسوس۔ قیمت اشبگزار و بین تاب و لمع کی شدست نور روز اور آتبا، اس کی قیمت کو بھی جانے دو، اس کی چمک اور روشنی کو تو دیکھو کہ دن کی روشنی کے آگے پست ہے، تب تبا بمان تابے یعنی ما تخت مراد پس، دست کے جمبد مرا درکسر او کہ خزانہ شاہ را باشم ادو، اس کے توڑنے میرا ہاتھ کیوں کر کرتے، میں حضور کی خزانہ کا دشمن کب ہوں؟ شاہ الداد او ادراش فزود پس زبا درمد ہے عقل او گشود، بادشاہ نے اس کو خلعت دی، اس کی تنخواہ بڑھا دی اور اس کی عقل کی تعریف میں زبان کھولی۔ باد کے ساتھ بدست میر داد درہ کی عین امتحان کن باز داد، ایک گھنٹے کے بعد اس موتی کسی اور امیر کے ہاتھ میں دے اس کا بخوبی امتحان کر دیا۔ وہ ہمیں گفت وہ ہم امیرانی ہر ایک ارا خلعت داد و سمین، اس نے بھی وہی کہا جو سب نے کہا، اس کو بھی ایک قیمتی خلعت عطا فرما دی۔ جاں بگی بادشاہ ہمیں افزود شاہ آخسیسا راب برد از رہ بچا، بادشاہ ان کی تنخواہ کو بڑھاتے جاتا تھا، ان کے مینوں کو سیدھے راستے سے کنویں کی طرف لے گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ دربار کو ایک خیال تھا کہ ایک شاہی موتی کو نہ توڑنا ہمارے کمال وفاداری، اس لیے بادشاہ خوش ہو کر ہم کو خلعت سے سرفراز کر رہے، حالانکہ بادشاہ کی حکومت دلی کا جرم گوھر شک نہیں سے زیادہ سنگین تھا، وہ بیوقوف اس کو نہیں سمجھے، اور بادشاہ کی خلعت باشی ان کو اور زیادہ گمراہ کر رہی تھی۔ یہی مثال کفار کی ہے جو اپنے دنیائی مرادی بندی مندیوں سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک پرخطر امتحان ہے جس میں وہ روز روز بدبختی کی گہرائی میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کثرت جماعت آخر ان کے لیے وبال اور یہ دولت باعث ثابت ہوتی ہے۔ ولا تمدن عینک الا ما متعنا بہ ازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنا فیہ۔ ترجمہ ابھی کل ہی کا اخبار میں ایک بات آئی تھی، دنیا کے غالب پتہ نہیں 53 بڑے ریسٹورانوں کا مالک جن کا اثاثہ سارا اربوں ڈالر میں بنتا ہے، پتہ نہیں 53 ارب ڈالر تھا کتنا تھا، وہ جو ہے نا مطلب کرونا سے صحتیاب ہو گیا، لیکن اس کے کانوں میں کوئی ایسی تکلیف پڑ گئی کہ وہ سیٹیاں اس میں سنائی دیتی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ یہ کل کی بات ہے۔ اچھا اب ذرا غور سے دیکھیں، انسان کی جو ضروریات ہیں وہ کتنی ہیں، کتنا کھا سکتا ہے، کتنا پی سکتا ہے، کتنا پہن سکتا ہے، کتنے گھر میں رہ سکتا ہے۔ مثلا ایک پنڈی جتنا گھر ہو میرا مثلا، تو اس میں میں کتنے سے میں رہوں گا، بس چند کمرے ہوں گے نا جس میں میں رہوں گا، باقی تو ویسے ہی پڑا ہوگا، اور اگر اوروں کو میں اس میں رکھوں گا تو پھر تو ان کا ہی ہوگا، اگرچہ برائے نام میرا ہوگا لیکن استعمال تو وہ کرتے ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں جو پہاڑ ہے وہ اس پر بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ اس میں سال میں کئی ایک طرح مرتبہ آتا ہوگا، باقی سب اس میں نوکر رہتے ہیں، بڑا شاندار محل ہے۔ تو وہ ہمیں جو وزٹ کرا رہے تھے تو دور سے بتا رہے تھے کہ یہ جو نوکر وغیرہ ادھر رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، کہتے بادشاہ نے اسے ہمارے لیے بنایا ہوا، ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ کہتے اس وہاں جو مکیوں نے شہد ڈالا تھا وہ انہوں نے بیچ بھی دیا تھا۔ آج مقصد میرا یہ ہے کہ اب دیکھو جتنا بھی انسان سوچے نا، دنیا کے اندر جو اموال ہیں، دنیا کے اندر جو چیزوں کی ملکیتیں ہیں، وہ صرف اور صرف براہ نام ہیں، اس میں آپ کو فائدہ کتنا پہنچتا ہے وہ آپ کے استطاعت کے مطابق پہنچتا ہے، جتنا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ انسان ایک حد سے زیادہ کھا نہیں سکتا، ایک حد سے زیادہ پی نہیں سکتا، ایک حد سے زیادہ جگہ میں سما نہیں سکتا، اور ایک حد سے زیادہ مطلب ظاہر مزے نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض مزے لوگوں کو پھر دوسرے مزے کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مالدار ہوتے ہیں ان کو اپنے مال کو محفوظ رکھنے کی ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ جیسے آزاد پھرتے ہیں، کیا ویسے آزاد پھر سکتے ہیں؟ کیا لوگوں سے آزادی کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ آزادی کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ مالداری کے لحاظ ہو، چاہے پاور کے لحاظ سے ہو، مثلا کوئی حکمران ہو، جو بھی ہو، پابندی لگ جاتی۔ ہاں جی، اب یہ جو ہے نا مطلب یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان بظاہر کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے اس کا ہے۔ وہ مال جو اس نے کھا لیا کھا لیا، جو اس نے اوڑھ لیا اوڑھ لیا اور ختم ہو گیا، ہاں جو اس نے آگے کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ کام آ گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کما رہے ہیں تو کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دو باتیں آپ کے ساتھ ہوگی، کہ آپ کیسے کما رہے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا، اور آپ کیسے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا، کیسے کما رہے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا، اور کیسے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا. تو دو سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. پھر اگر آپ کما رہے ہیں، اس کمانے کی وجہ سے آپ کے کچھ ایسے اعمال فوت ہو رہے ہیں جن کا آپ سے پوچھا جائے گا، تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری کی بات ہے. بس نماز اگر اس کے لیے ضائع ہو رہی ہے، یا کوئی اور کام، مطلب اس کے لیے جو ضروری اہم کام ہے وہ ضائع ہو رہی، تو وہ آپ کے اوپر ذمہ داری بن گئی. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو احساس ہوتا ہے وہ اپنے مال کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے. جس کو احساس ہوتا ہے، ہاں جی، وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے. ضائع نہیں کر سکتا کیونکہ حکم ہے ضائع تو نہیں کرنا، اپنے اہل تک پہنچانا ہے تو ایک ذمہ داری. تو اس وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں یہ مالوں کی جو طلب کرتے ہیں، تو میں نے اب کافر کا واقعہ بتایا آپ کو کہ اربوں ڈالے کا مالک تھا اور چلا گیا، اور کس وجہ سے؟ خود اپنے آپ کو مار دیا. تو کیا غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو مار دیا؟ غربت کی وجہ سے تو اپنے آپ کو مارا نہیں، مارا نہیں، بڑا مالدار تھا لیکن بس خود اپنے آپ کو مار دیا. تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، اس طرح ولا تمدن عینیک الا ما متعن بی ازواج منہم زہرت الحیات دنیا لنفتنہم فیہ. اس کا کوئی ترجمہ گزر چکا ہے پہلے. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ جل وعلا کسی بندے کو اس کے ارتکاب معاصی کے باوجود دنیائی مرادیں دے رہے تو یہ محض استدراج ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، جس مصیبت کے ذریعے ان کو آگاہ کیا گیا تھا جب اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی جب ان کو پا کر خوش ہوئے یا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ ناامید ہو گئے. ہم چنی گفتند پنجا شست میر جم لگا یک یک بتقلیدی وزیر. غرض طرح 50-60 امیروں نے کہا، تم میں سے ہر ایک نے وزیر کی تقلید میں وہی کوئی کول جو گزر چکا تھا. گر تقلیدست استونی جہاں ہست رسوا ہر مقلد زمتحان. اگر تقلید جہاں کا ستون ہے جس پر اس کی عمارت کا ہے، لیکن ہر مقلد جو ہمارا قابل تقلید کو چھوڑ کر کسی گمراہ کی تقلید کر لے امتحان سے رسوا ہو جاتا ہے. یعنی تقلید پر نظام شریعت کا قیام ہے، تقلید اسے اعمال موصلہ پر عمل ممکن ہے، اس لیے تقلید جہاں کا ستون ہے. مگر ہر شخص قابل نہیں ہوتا کہ اس کی تقلید کی جائے، بلکہ گمراہ کی تقلید گمراہ کر دیتی ہے اور اس مقلد آخر میں رسوا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اس وزیر کے مقلدوں کا حال آگے چل کر معلوم ہوگا، جنہیں وزیر کا جواب سن کر اسی کو رٹ لیا تھا اور باری باری سب بادشاہ سب نے بادشاہ کو وہی جواب دیا. مولانا کے شعر سے منکرین تقلید کو متنبہ ہونا چاہیے کہ مولانا تقلید محمود کے قائل و عامل اور تقلید مضمون کے معنی و دافع ہیں، اور مثنوی جہاں کی تقلید کا ذکر تردیدی پیرایہ میں آئے وہاں وہی تقلید مضمون ہی مراد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاہ چوں کرد امتحان نے جملہ گا مال و خلعت برد ہر یک بے کرا. بادشاہ نے جب سب کا امتحان کر لیا اور ایک نے بے شمار مال و خلعت لے لیا، ہم چنا در دور گردان شد گور تا بدست ایاز دی دور. اس تو اس طرح گردش کرتے ہوئے دور میں وہ موتی ایاز دی دور کی حالت میں آ گیا. آخری بنہاد در کف ایاز گفت و را کائے حریفی دی دباز. سب سے آخر میں اس موتی کا ایاز کے ہاتھ میں رکھا اور اسے کہا، اے دی دباز حریف، یک بیک دی دندی گوہر تو ہم در شعاش در نگر اے محترم. ایک ایک نے اس موتی کو دیکھ لے محترم، تو بھی اس کی شعا کو دیکھ لے، تو بھی اس کی شعا کو دیکھ لے. حکایت نمبر 187، حصہ نمبر 2، دفتر 5. رسید نے گوہر آخر دور بدست ایاز کہ آست ایاز و مقلد ناشدن و شاہ را مغرور ناشدن او بمال خلت جامگی افزوں کردن و مد عقل ایشا کردن کہ نہ شاید مقلد را مسلمان داستن اگر مسلمان باشد نہ در باشد کہ مقلد سبات کنت برا اعتقاد مقلد امتحان ہا بسلامت بیرو نہایت نہایت کی سبات بھی نایا ندارت. اس موتی کا آخر دور میں ایاز کے ہاتھ میں پہنچنا اور ایاز کی دانائی اس کا ان لوگوں کی تقلید نہ کرنا اور مال و خلت اور ترقی تنخواہ ان کی عقل کی تعریف کیے جانے سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ مقلد کو مسلمان نہ سمجھنا چاہیے، اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو تو شاذ و نادر ہوتا ہے کہ مقلد اس اعتقاد پر قائم رہے اور مکمل امتحانوں سے صحیح سلامت باہر نہیں آتا کیونکہ دوراندیش ہو کسی ثابت قدمی نہیں رکھتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ذرا میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت نے اگرچہ بات مختصر انداز میں سمجھا دی ہے کہ مقلد دو قسم کا ہوتا ہے. ایک مقلد جو یعنی گویا کہ اپنے نفس کے لیے تقلید کرتا ہے, نفس کے لیے تقلید کرتا ہے. مثلا ایک کو دیکھتا ہے کہ دیکھو نا اس نے اپنے نفس کے لیے اتنی خوشی پیدا کی تو میں بھی اس طریقے سے کر لیتا ہوں. ہاں جی, یہ نفس کی خوشی کے لیے تقلید ہے. جیسے ان لوگوں نے مال کے لیے کیا, ان امیروں نے مال کے لیے کیا. ایک تقلید نفس کی مخالفت میں ہے, یعنی میں اگر کسی جاننے والے کی تقلید نہیں کرتا جو حقیقت کی بات مجھے سمجھا سکتا ہے تو پھر میں نفس کا مقلد ہو جاؤں گا. اس طرح کی سمجھ میں آئی نا بات؟ تو نفس کی تقلید سے بچنے کے لیے اس سے اوپر یعنی کسی عقل مند دانا اللہ والے کی تقلید کرتا ہے. تو دو قسم کی تقلید ہو گئی, تقلید برائے نفس و تقلید برائے مخالفت نفس. اور میں کہہ رہی بات, تقلید برائے نفس تباہی ہے اس کا حضرت ذکر فرما رہے ہیں, اور تقلید برائے مخالفت نفس بچت ہے, محافظت ہے جس کے ذریعے سے انسان بچ سکتا ہے اپنے نفس کی شر سے. یہ والی بات. تو یہاں پر ایاس کو گویا کہ مخالفت نفس میں ظاہر کیا گیا کہ وہ اس چیز میں ان کا مقلد نہیں تھا. نفس کی مفاہمت میں, نفس کی اتباع میں ان کا مقلد نہیں تھا, نفس کی اتباع میں مقلد نہیں تھا. تو اب دیکھیں, لیکن بادشاہ کا مقلد تھا, بادشاہ کی بات مان لی. سمجھ میں آ گئی بات؟ بادشاہ کی بات مان لی, اس میں اپنے عقل کو نہیں لڑایا. لیکن وہاں نفس کے ماننے والوں کا, نفس کے پیچھے چلنے والوں کی بات نہیں مانا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اصل بات یہی ہے. یا کریم, اے آیا زکنو بگوئی کی کوہر, چند میں ارزو بدی تاب و ہنر. اے ایاز, اب تو بتا کہ موتی اس چمک اور خوبی کس قیمت کی ہے. گفت افزو زائچہ تنم تانم گفت من گفت اکنو زود و خردش در شکن. عرض کیا کہ اس کی قیمت کو کچھ بیان کر سکتا ہوں اس لیے اس سے بڑھ کرے. فرمایا بس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے. سنگ ہا در آستی بود شقاو, خرد کر دو پیش اون بود ای ثواب. اس کے آستین میں پتھر موجود تھے, فوراً اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اس کے نزدیک یہی بات ٹھیک تھی کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیر کرے. اگلے زمانے میں آستین میں کیسے لگا ہوتا ہے. آئس کے اعلان فعل پر مولانا فرماتے ہیں, زتفاق تالے بادولتش دست دادا لہذا نادر حکمتش. اس کے با اقبال نصیب کے اتفاق سے اس وقت عجیب و دانائی کی بات اسے سوچ گئی. تا بخواب این دی دبودی با صفا, کر دبود اندر بغل دو سنگرا. یا اس صفا دل ایاز نے اس وقت خواب میں دیکھ لیا تھا, اس لیے وہ پتھر اپنے بغل میں چھپائے رکھے تھے. ہم چو یوسف کا اندروں خارچا, کشف شد پایا نکارش از الہ. جیسے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کی گہرائی کے اندر ہی انجام کار معلوم ہوا. واؤن علم سنب بہم بے امرم حاضہ بہم لا شعرون. ہر کرا فتح و ظفر پیغام اداد, پیش او یک شد مراد و نامراد. جس شخص کو فتح و ظفر سے اپنے آمد کا پیغام دیا اس کے آگے مراد و نامرادی یکساں. یہ مراد مندی و نامرادی کے حوالے صرف ظاہری ہیں, در حقیقت وہ پورا کامران مراد مند ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ ایاز جو اس وقت اس خلت و نعمت سے محروم رہا جو دوسرے عمرہ کے حصے میں آئی, یہ محرومی کچھ حقیقت نہیں رکھتی تھی. ہر کے پابندان وے شد فضل یار, اونچی ترسد از شکست کارزار. محبوب حقیقی کا فضل جس شخص کا پابند ہو جنگ کی شکست سے کیا ڈرتا ہے. چوں یقین گشتش کے قواعد کر دماغ, فوت اسب و فیل شد فعل باشد تربات. جب اس کے یقین و قریب کو مات کر دے گا تو اس کے نزدیک اسب و فیل وغیرہ مہروں کا مارا جانا بے حقیقت ہے. گر برد اسپش ہرا کے اسپ جوست, اسپ او گونے کی پیشی آہنگوست. اگر اس کے اگر اسب کو وہ شخص مار لے جائے جو اسب کا طالب ہے تو اس کے پاس اسب نہ صحیح سبقت لے جانے والا وہی ہے, اس کو اسب کی کیا ضرورت. مرد رابع اسب کے خویشی بود عشق اسبش اسب یہ بیشی بود, آدمی کو اسب کے ساتھ قرابت کیا کہاں ہے کہ وہ اس کی محبت پہ مجبور ہو, بلکہ اسب کے ساتھ اس کی محبت پیش قدمی حاصل کرنے کے لیے اور پیش قدمی اس کو حاصل ہے. بہر صورت ہاں مکش چھندیز حیر بے صدا صورت معنی بغیر, ظاہری صورتوں کے لیے اس قدر بے چتاب نہ اٹھا کسی صورت کا سر اٹھائے بغیر معنی حاصل کر. ہست زائد راغ میں پایا کا پایا نکار تاچ باشد حالی او روز شمار. اس پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں, دنیا کے اندر سارے لوگ جس چیز کو حاصل کرنے کے در پہ ہے, اگر پیسہ چاہتے ہیں وہ بھی سکون کے لیے چاہتے ہیں تاکہ مجھے کسی سے بھاگنا نہ پڑے, مجھے اس کے لیے کچھ کرنا مزید نہ پڑے, سکون. گھر بھی بناتے ہیں تو سکون کے لیے بناتے ہیں, بیوی بھی ہے تو سکون کے لیے, مطلب ہر چیز کا بنیاد کیا ہے, یعنی سکون اطمینان وہ حاصل ہو جائے. اب اس کے لیے جتنے چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے وہ سکون اطمینان کے لیے, وہ اس میں رنگ ایسا بھر گیا ہے کہ بظاہر سکون ان میں نظر آتا ہے, لیکن سکون اللہ کے امر میں ہے, جس میں رکھ دیا اس میں رکھ دیا, جس سے اٹھا لیا اس سے اٹھا لیا. اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا, تو یہ وہ مقلد ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات, یہ ان لوگوں کے مقلد ہیں جو سکون ان چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں مسلسل, جو سکون کے لیے کر رہے ہیں, ایک ایک جاب, دو دو جاب, تین تین جاب کر رہے ہیں, بغیرتی بھی کر رہے ہیں, دو کبازی بھی کر رہے ہیں, دو جھوٹ بھی بول رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, حالانکہ ان میں سکون کہاں, وہ تو اٹھا لیا گیا ہے, وہ تو اٹھا لیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو کہ اس اصلی سکون کو چاہنے کے لیے جس کے ہاتھ میں وہ سکون ہے اس کی بات مان لیتا ہے. اب بظاہر لوگوں کی نظر میں اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے, لیکن اس کے پاس وہ ہے, اس کو خود معلوم ہے, لہذا دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا, وہ ان کا غیر مقلد ہے, ان کا غیر مقلد ہے, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو چیز ہے, مطلب جو فرماتے ہیں بھائی اسب کیا چاہیے, جس کے چاہیے وہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے, جب آپ کو وہ چیز پہلے سے حاصل ہے جو اس سے مطلوب ہے, جو اس سے مطلوب ہے. تو یہی بات مطلب حضرت سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, بلکہ چیزیں جس چیز کے لیے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے, وہ اللہ پاک کے ہاں ہے, اللہ کے امر کے ساتھ ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کر لو سب کچھ تمہارے ہاتھ آ جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ, جب تو اللہ کا بن جائے گا اللہ تیرا بن جائے گا. اب میں آپ کو بات بتاؤں, آج بھی میں نے خاتون سے کہا تھا, فون کیا تھا, کل فون کیا تھا, تو اس نے مجھے اپنے کچھ مسائل بتایا کہ میرے یہ مسئلہ ہے, میرے یہ مسئلہ ہے, میرے یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا بی بی اگر آپ کو کسی نے بتایا کہ میں عامل ہوں تو میں عامل نہیں ہوں, مجھے یہ چیزیں نہیں آتی, آپ مجھے یہ باتیں مجھ سے نہ کریں. وہ میں نے فون بند کر دیا, آج اس نے پھر فون کر لیا کہ مجھے غلطی لگی تھی اور میں تو آپ سے بیعت کرنا چاہتی تھی, میں صحیح بات کر نہیں سکی, تو آپ مجھے بیعت کر لیں. اب جیسے ہمیں اکابر کا حکم ہے کہ بھائی فوراً بیعت کر لیا کر, اس میں دیر نہ کریا کر, کیونکہ ظاہر اللہ پاک نے اگر بھیجا ہے تو پھر واپس کرو گے تو ذمہ دار بھی تم ہو جاؤ گے. تو اس وجہ سے بیعت تو میں نے کر لیا, لیکن مزاج ہے کہ میں سمجھاتا تو ہوں. پھر میں نے کہا بی بی بات سن لو, اس دنیا میں جتنے لوگ اس مقصد کے لیے افزائے اس کے لیے وہ ہیں نا, ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو آپ کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے کہ میرے پاس آیا کرو, میں تمہارے سارے کام کیا کروں گا. یعنی کبھی دم کے ذریعے سے، کبھی تعویذ کے ذریعے سے، کبھی قسط کے ذریعے سے، میں تمہارا کام کیا کروں گا؟ میں نے کہا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں نے کہا ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہم کہتے بھائی ہم سے نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہم مانگنے کا طریقہ سکھا دیں گے۔ اور وہ ایک بہترین طریقہ تو تہجد کے وقت ہے، تہجد کے وقت اللہ سے مانگو صلاۃ حاجت پڑھ کے، اور باقی ہر نماز کے بعد مانگ سکتی ہو، اور اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے کر۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ ہمارے بن جائے اور ہماری بات مانا کرے اور ہم سے ہی سب کچھ لے لیا کرے، یہ دعویٰ ایک انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ میری بات کو مائنڈ نہ کریں، میں نے آپ کو جو کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا، انہوں نے کہا میں سمجھ گئی، بس یہ بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ ملا دیں، مطلب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں سمجھتا تو پھر کس طرح سمجھے گا؟ جس سورت کو ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر لازم کر دیا گیا، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی مسئلہ تو ہے نا اس میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اتنے پرزور انداز میں کہ تیری بات کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے، اور پھر مدد مانگنے میں کیا، اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے چیز مانگنے کی تو یہ ہے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، پھر صراط مستقیم خود نشاندہی فرمائی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان راستوں پہ چلنا ہے، ان کے راستوں پہ چلنا ہے، غیر مغضوبی جن پہ تیرا غصہ ہے ان کا بھی نہیں، مطلب والد جو گمراہ ہو چکے ان کا بھی۔ اب دیکھو کتنے وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے ساری چیزیں سمجھا دی۔ اب اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ گپ کی بات نہیں ہے، پرسنٹیج اگر میں کہوں تو میں کہوں گا 2% لوگ بھی میری بات نہیں سمجھتے، 2% لوگ، یہ میں کوئی گپ شپ کی بات نہیں کر رہا، 2% لوگ بھی میری بات نہیں سمجھتے جو میں ان سے کرتا ہوں۔ ابھی رونے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ 2% لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی میری اس بات کو نہیں سمجھتے، حالانکہ بات قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے، مجھے بتاؤ اس میں کمزوری کدھر ہے؟ اچھا اس سے انکار بھی نہیں کریں گے، کیوں مولانا صاحب انکار کریں گے؟ میں دو دو چار کی طرح یہ باتیں پوچھوں کسی سے، ہے کسی میں جرت کے انکار کرے اس کا؟ انکار نہیں کریں گے، لیکن مانیں گے بھی نہیں، آخر میں مجھے اسی پر لانا چاہیں گے جو وہ جو اپنے ذہن میں لے کے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بس کوئی گولی دے دو۔ تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ کے بن جاؤ، اللہ سے لو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ جب تک آپ کے نیت میں فطور ہے اس وقت اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ تو ہے۔ جب آپ کی نیت سے فطور ہٹ گیا اور آپ خالصتاً اللہ سے مانگنے لگے، پھر اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ اس کے مطابق ہو جائے گا جیسے کہ تو مانگ رہے ہیں، پھر اس کی طرح ہو جائے۔ انا آئندہ ظن نیابدی بھی صاف حکم ہے، فرمایا میں بندے کے اس گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے۔ اس وجہ ساری باتیں اپنے ساتھ اپنی اندر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو سمجھے۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔